اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ مجلس عبادت المسلمین کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع حالات حاضرہ اور راولپنڈی میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس حوالے سے چند اہم سوالات، اور پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کرنا ہے۔ السلام علیکم آغا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آغا صاحب، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جس میں ہمارا پہلا سوال سامنے یہ آتا ہے کہ ملک عزیز پاکستان میں تقریباً گزشتہ 3 دہائیوں سے دہشت گردی، خصوصاً فرقہ واریت کے نام پر جو دہشت گردی اور فساد برپا کیا جا رہا ہے، اس کے کیا علل اسباب ہو سکتے ہیں؟ مفصل ایک اجمالی خاکہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ '79 میں جب رشیا افغانستان میں آیا اور جمہوری اسلامی ایران وہاں پر انقلاب وجود میں آیا اور ایک بہت بڑی طاغوتی حکومت جو امریکہ کی حامی تھی وہ ختم ہوئی اور اس کی جگہ پر ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی، جس کے اثرات پوری دنیا پر تھے۔ یہ دو واقعے بڑے اہم واقعے تھے، رشیا کا افغانستان میں آنا اور جمہوری اسلامی ایران کا انقلاب۔ یہ اسلامی انقلاب، اس نے پوری دنیا میں بنائے ہوئے جو امریکہ کا سیکیورٹی کا سسٹم تھا، عالمی قوتوں کا، اس میں درار ڈالی۔ انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان میں 2 سال پہلے ہی مارشل لا آ چکا تھا، ضیاء الحق صاحب تختہ، بھٹو صاحب کا تختہ الٹ کے مسند اقتدار پر قابض ہو چکے تھے۔ یہ جو تبدیلیاں دنیا میں آ رہی تھیں، انہوں نے اس خطے کے اوپر بھی بڑے اثرات ڈالے۔ پاکستان میں امریکہ کثرت نفوذ بڑھا رشیا کے افغانستان میں آنے کی وجہ سے، ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد بھی ان کے خوف میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں انہوں نے پوری دنیا میں اس انقلاب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ادھر سے رشیا کی بڑھتی پیش قدمی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ پاکستان میں باقاعدہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ یا زیائی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے درمیان بڑے پیمانے پر، بڑے ہائی لیول کے پر رابطے برقرار ہوئے، اور یوں اس خطے میں امریکہ کا اثر بڑھنا شروع ہو گیا۔ رشین فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہادی گروپ بنائے گئے، چونکہ اس میں سعودیہ بھی انوالو ہو گیا امریکہ کے فرنٹ مین کے طور پر، چونکہ امریکہ مسلم ورلڈ کے اندر جہاں مذہبی کام کرنا ہو وہ سعودیہ کے ذریعے کرتا ہے، اور جہاں سیاسی کام کرنا ہو وہ لبرل اور سیکولر لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ سعودیہ بھی پاکستان کے اندر انوالو ہو گیا، مالی وسائل سعودیہ کے تھے، پلاننگ امریکہ کی تھی، اور افرادی قوت پاکستان سے تیار کی گئی۔ شروع میں جہادی مراکز بنائے گئے اور ان میں لوگوں کو ٹریننگ دی گئی، اور مخصوص مکتب فکر کے جہادی ٹریننگ سینٹر بنائے گئے، وہ مکتب فکر جو سعودیہ کے ساتھ کسی حد تک ایک سوچ کا حامل اور مالک تھا، یعنی اہل حدیث کے اور ہمارے پاکستان میں بسنے والے دیوبندیوں کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جہادی مراکز بنائے گئے۔ ایران میں جو انقلاب آیا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے شیعہ سنی کی بات کو بہت ہائی لائٹ کیا، تاکہ اس انقلاب کے بڑھتے ہوئے راستے کو روکا جا سکے، سوچ کو روکا جا سکے، اور یہ سوچ جو ہے یہ دوسرے ممالک تک منتقل نہ ہو۔ چونکہ ایران میں جو انقلاب آیا تھا، اس نے ایک بادشاہت کو ختم کیا تھا، اور خطے کی بادشاہتوں کو اس سے خوف تھا، لہذا بادشاہتوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور امریکہ نے بھی اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مشترکہ طور پر مل کر شیعہ سنی مسئلہ اٹھایا، تاکہ یہ انقلاب سنیوں میں اس کے اثرات نہ ہو، سنی مسلمان بھائیوں میں اثرات نہ ہو، اور یوں یہ انقلاب ایک شیعہ انقلاب بن کر محدود ہو جائے ایران کے اندر ہی، اور امریکہ کو اور جو ان بادشاہتوں کو خطرہ تھا اس سے بچا جا سکے. لہذا پاکستان کے اندر ایران کے بعد سب سے بڑی شیعہ آبادی پاکستان میں ہے. شیعہ سنی جب مسئلہ کھڑا کیا گیا تو پاکستان میں بھی عرب دنیا کے ساتھ ساتھ جن جہادیوں کو تیار کیا جاتا تھا یہ سنیوں کے بھی مخالف تھے اور شیعوں کے بھی مخالف تھے. انہیں طاقتور جب کیا گیا، ان کو پولیٹیکلی پاکستان کے اندر سعودیہ بھی اس میں ہم فکر تھا، زیائی اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، امریکہ بھی ساتھ تھا، اور یہاں کے وہ دیوبندی اور اہل حدیث لوگ جو کہ نارملی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر اگرچہ کچھ معتدل لوگ بھی ہیں لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ اس جہادی کیمپوں کی طرف بڑھے، اور یوں ان کی سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی اور عسکری طاقت میں اضافہ ہونے لگا. اس اور یہ ایک الائنس وجود میں آ گیا جسے میں اکثر جو ہے نا کہتا ہوں کہ مربع شکل والا الائنس، پاکستان کی زیائی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ، سعودیہ اور پاکستان کے اندر یہ مخصوص مسلک کے اہل حدیث اور دیوبندی مسلک کے لوگوں کے جو افرادی قوت تھی اور جو علماء تھے ان کا الائنس بن گیا. یہ چار ضلعوں والا، چار مربع شکل کا الائنس وجود میں آ گیا. بظاہر تو یہ سعودیہ کو اپنا، بظاہر تو یہ رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھا، لیکن اس کے اندر ایران کے اسلامی انقلاب کا راستہ بھی روکنا تھا اور پاکستان میں اہل تشیع کو کمزور کرنا تھا، لہٰذا یہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اور یوں پاکستان کی سرزمین کے اندر افغانستان کے جہاد کے ساتھ ساتھ، کشمیر کے جہاد کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ انہیں طاقتور کیا گیا تھا جو اہل تشیع کے بھی مخالف تھے اور اہل سنت کے بھی مخالف تھے. جب ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی، مضبوط ہونا شروع ہو گئے، تو پاکستان کی سرزمین پر تکفیر کھلے بندو شروع ہو گئی، جیسے عرب دنیا میں جیسے شروع کی گئی تھی پاکستان کی سرزمین پر بھی شروع کی گئی تکفیر، اور ایکسٹریمزم کو، انتہا پسندی کو فروغ ملا حکومتی سرپرستی میں اور عالمی قوتوں کی حمایت کے ساتھ. نتیجتاً پاکستان کی سوسائٹی کے اندر امن کو ہدف بنا لیا گیا، محبت کی جگہ نفرت پھیلائی جانے لگی، وادت کی جگہ پر تقسیم اور تفرقے کو رواج دیا جانے لگا، امن کی جگہ پر نا امنی کو رواج دیا جانے لگا، اور یوں ہمارا ملک داخلی طور پر تقسیم ہونا شروع ہوا، نفرتیں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور تفرقہ اور تقسیم در تقسیم شروع ہو گئی پاکستان کی سرزمین کے اندر. اس جہادی سوچ رکھنے والی جو قوت تھی اس کے کئی چہرے تھے، ان کا سیاسی چہرہ بھی تھا، ان کا مذہبی چہرہ بھی تھا، اور فلاحی رفعی کام بھی کرتے تھے، تبلیغی کام بھی کرتے تھے، اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے ادارے اور مراکز انہوں نے بنانا شروع کر دیے، ان کے پاس وسائل کی فراوانی ہوئی، اور یوں پاکستان میں طاقت کا توازن بگڑنا شروع ہو گیا. ڈیموگرافک چینجنگ لے گئی گلگت سے لے کر پورے پاکستان کے اندر، جو اہل تشیع کے قدرت کے مراکز تھے انہیں نشانے پر رکھ لیا گیا تاکہ اہل تشیع کو ایک کمزور قوم میں تبدیل کر دیا جائے، آئسولیٹ ہو، خوفزدہ ہو، سیاسی طاقت نہ ہو، سماجی طاقت نہ ہو، معاشی طاقت نہ ہو، ان کی عبادات کو محدود کر دیا جائے، اور یوں ایک کمزور قوم میں انہیں تبدیل رکھ دیا جائے جس کا کوئی پاکستان کے اندر اثر نہ ہو. دوسرا، انہیں جن لوگوں سے خطرہ تھا یا جن کو اپنے مد مقابل سمجھتے تھے وہ اہل سنت تھے، یعنی ہمارے سنی بریلوی بھائی. انہوں نے ان کے خلاف بھی باقاعدہ پاکستان میں کام شروع کیا، جب وہ نعرے بھی لگاتے تھے تو شیعہ اور سنی کے خلاف لگاتے تھے. تو اہل جہاں شیعوں کو نقصان پہنچایا، شیعوں کی عبادت گاہوں پر حملے انہوں نے شروع کیے، شیعوں کے مراکز پر حملے کیے، شخصیات پر حملے کیے، وہیں انہوں نے اہل سنت ہمارے بریلوی بھائیوں کے بھی مراکز پر حملے کیے، ان کے علماء کو شہید کیا، اولیاء اللہ کے مزاروں پر حملے کیے، حضرت داتا گنج بخش پہ مزار پر حملہ ہوا، اسی طرح سے پاک پتن شریف میں ہوا، اسی طرح سے ڈیرہ غازی خان میں وہاں پر حملہ ہوا اولیاء اللہ کے مزاروں کے اوپر، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حملہ ہوا کراچی میں، کلفٹن میں، اور اس طرح سے اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی اولیاء اللہ کے مزاروں کو مسمار کیا گیا، بلکہ انہیں قبروں سے نکالا گیا اور سولی لٹکایا گیا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا ان دہشت گردوں، ان تاپسندوں نے، چونکہ آئیڈیالوجیکلی یہ شیعہ سنی دونوں کے مخالف تھے، جب انہیں ریاستی حمایت بھی حاصل ہو، عالمی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہوں، تو ان کے حوصلے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے ہر وہ جو ان کے راستے میں رکاوٹ، جس کو وہ سمجھتے تھے، اس کے مقابلے میں انہوں نے کاروائیاں کرنے شروع کی۔ اس میں بھی جب عالمی قوتیں انوالو ہو گئیں، انڈیا بھی انوالو ہو گیا، امریکہ پہلے سے تھا، اور یوں یہ دہشت گرد قوت دنیا کے کئی ممالک کے اہداف اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے شیعہ سنی پر حملے کرتے تھے، پھر فوج پر بھی حملے شروع ہو گئے، پولیس پر حملے شروع ہو گئے، ہر وہ چیز جو پاکستان بچا سکتی ہے نا، ہر وہ گروہ، ہر وہ تمام لوگ جو پاکستان بچا سکتے ہیں نا، ان پر حملے شروع ہو گئے۔ فوج پر حملے شروع ہوئے، پولیس پر حملے شروع ہوئے، ریاستی اداروں پر حملے شروع ہو گئے، وہ سیاستدان جو ان کے حامی نہیں ان پر حملے شروع ہو گئے، وہ مذہبی طبقہ جو ان کا حامی نہیں ان پر حملے شروع ہو گئے، اقلیتوں پر حملے شروع ہو گئے تاکہ پاکستان کا امیج دنیا میں خراب ہو جائے۔ مختلف یعنی کیا کہتے ہیں کہ قوتیں انوالو ہو گئی، نشانے پر پاکستان آ گیا اور پاکستان کے عوام آ گئے، تاکہ پاکستان بھی کمزور ہو جائے، پاکستان کے عوام بھی کمزور ہو جائیں، اور اس طرح سے ان کے اہداف اور عالمی قوتوں کے اور علاقائی قوتوں کے اہداف حاصل ہو سکیں، اور اس طرح سے ہمارا ملک افراتفری، دہشت گردی، نا امنی کا شکار ہو گیا اور ریاستی ادارے بھی کمزور ہو گئے، جس کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی، اور آج ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ طاقت کی زبان سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان سے مایوس کر دیا جائے، یہ اسلحے کے زور، طاقت کے زور پر اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایٹمی پاکستان، جس کی 20 کروڑ کے قریب آبادی ہو، جو دنیا میں بہت زیادہ اثر گزار ہو سکتا تھا، اس کا اثر ختم کر دیا گیا، علاقائی سطح کے اوپر بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی۔ کس کو فائدہ ہوا؟ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا 20 کروڑ عوام کی آبادی کا مسلمان ملک، اس کا کوئی علاقائی اور بین الاقوامی اثر نہ رہے، یہ کس کو فائدہ ہے؟ انڈیا کو فائدہ ہے، اسلام دشمن قوتوں کو فائدہ ہے، پاکستان دشمن قوتوں کو فائدہ ہے، اور یوں پاکستان کے عوام اور پاکستان کمزور ہو گیا، یا اس کو کمزور بنا دیا گیا تاکہ دہشت گرد اور ان کو سپورٹ کرنے والے مختلف ممالک اور قوتیں جو ہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ اہل تشیع 30 سال سے اس ظلم کا شکار ہیں، اہل سنت بھی اس ظلم کا شکار ہیں، لیکن جو وہ چاہتے تھے اہل تشیع اور اہل سنت کے حوالے سے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ شیعہ نہیں ڈرے، اہل سنت بھی نہیں ڈرے، یہ گھروں میں نہیں بیٹھے، وہ بھی گھروں میں نہیں بیٹھے، یہ آپس میں نہیں لڑے، شیعہ سنی نہیں لڑا پاکستان میں۔ آج تکفیری قوت، کفر کے فتوے دینے والی قوت ایک طرف ہے اور شیعہ سنی ایک طرف ہے، لہذا یہ اپنے اہداف میں شیعہ اور سنی کے حوالے سے کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، نفرتیں پھیلائیں، شیعہ سنی جھگڑے ہو جائیں، لڑائیاں ہو جائیں، تفرقہ پھیل جائے، اور شیعہ سنی کی اختلافات کے شیلٹر میں اپنے آپ کو کیموفلیج کر کے اپنے منحوس اور مکرو عزائم کو یہ حاصل کریں، لیکن نہیں کر سکے۔ آپ نے راولپنڈی کا واقعہ دیکھا، اس راولپنڈی کے واقعے میں ان کی پوری کوشش تھی کہ شیعہ اور سنی کے شیلٹر کے نیچے یہ اپنے مکرو عزائم کو حاصل کریں اور ملک کے اندر تباہی بربادی لے کے آئیں، لیکن الحمدللہ شیعہ اور سنی عوام اور مختلف طبقات اور بالخصوص ان کے علماء اور اہل سنت کے علماء کی بصیرت نے اس تمام کی تمام سازش کو ناکام کر دیا اور انہیں رسوا کر دیا۔ لہذا بس 3 دہائیوں کا جو سلسلہ ہے، یہ بین الاقوامی قوتیں بھی اس کے اندر شامل تھیں، علاقائی بھی، اور پاکستان کے اندر سے بھی فورسز شامل تھیں۔ اندرونی طور کے اوپر ان کی انڈکشن ہوئی فوج کے اندر، ایئر فورس کے اندر، نیوی کے اندر، ان کے مولویوں کی، جس کے نتیجے میں ان کو ایکسیس مل گئی ہمارے اساس ترین اداروں کے تک آئیڈیولوجیکل چینجنگ لانا شروع ہو گئے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف سے انڈیا کو دشمن کہتے ہیں ہمارے حکمران, اور دوسری طرف ہمارے ریاستی اداروں نے ان لوگوں کو طاقتور کیا جن کا بیس کیمپ انڈیا میں ہے, جس کے نتیجے میں آج آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر رکاوٹیں کھڑی ہیں. کس سے ان کو خطرہ ہے؟ شیعہ اور سنی سے نہیں, انہی سے خطرہ ہے, تکفیریوں سے جن کا بیس کیمپ مسلکی طور پر انڈیا میں ہے. فوج پر حملے ہوتے ہیں, جی ایچ کیو پر حملے ہوتے ہیں, ہمارے بیسز پر حملے ہوتے ہیں, چرچز پر حملے ہوتے ہیں, عوام پر حملے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کس کو ہے؟ انڈیا کو ہے. اور کون استعمال ہوتے ہیں؟ وہی لوگ جن کا بیس کیمپ انڈیا میں. آج تک شیعہ سنی نے عیسائیوں پر, اقلیتوں پر, فوج پر, پولیس پر, ریاست پر اٹیک نہیں کیا ہے. لہذا یہ وہ ایک شیطانی قوت ہے, شیطانی فورس تیار ہوئی ہے, جس کے پیچھے یہود بھی ہیں, ہنود بھی ہیں, اور شیطانی قوتیں ہیں. اس کو, اس سے پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ عجیب, یعنی کیا اسے کہتے ہیں کہ احمق قسم کی خارجی ذہن رکھنے والی یہ کیا کہتے ہیں گروہ ہیں اور جماعتیں ہیں, جی, جہاں استعمال ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں استعمال کس لیے کیا جا رہا ہے. اس طرح سے ہو رہے ہیں. یعنی یہ نتیجہ اسلام کی بدنامی, وطن کی بدنامی. مظلوم وطن بھی ہے, انسان بھی ہیں, اور شیعہ اور سنی بھی مظلوم ہیں, ان کے ظلم کا شکار ہیں, لیکن الحمدللہ آج تک ان کے ظلم کے آگے جھکے نہیں ہیں.
ہاں سر, ماشاء اللہ سے بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے. اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مختلف ممالک خصوصاً امریکہ, سعودیہ اور ایران کو کا کیا کردار رہا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ نے پاکستان کو ایران کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
پہلی بات ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شیعہ مسلمان ہیں. پاکستان شیعہ اور سنی نے مل کے بنایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے, رجا صاحب محمود عباد شیعہ تھے, علامہ اقبال اہل سنت تھے. لہذا بڑی بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے پاکستان بنایا, وہ شیعہ اور سنی مشترکہ طور پر جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی شیعہ مسلم ہیں. اپنے آپ کو اس وطن کا باوفا بیٹا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس وطن کا وارث سمجھتے ہیں. جہاں تک عالمی قوتوں کی مداخلت کا تعلق ہے اور علاقائی قوتوں کی, سعودیہ کی تو سامنے واضح ہے. سعودیہ کا رول پاکستان میں, سعودیہ کا رول عراق میں, سعودیہ کا رول یمن میں, بحرین میں, شام میں. آج تک سعودیوں نے کبھی اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ریزسٹنس کو سپورٹ نہیں کیا. آج تک سعودیہ نے کبھی ایک اسلحے کی گولی, رائفل کی گولی, بندوق کی گولی فلسطینی ریزسٹنس کو نہیں دی, لیکن اسلحہ, پیسہ پاکستان کے قاتلوں کو بھی, پاکستان میں تکفیری قوتوں کو بھی, اور شام میں بھی, یمن میں بھی, ہر جگہ پورے جہان اسلام کے اندر نیگیٹو رول پلے کر کے وہاں پر حکومتوں کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے. تو سعودیہ نے رکھا ہوا ہے. مصر کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے میں سعودیہ کا رول ہے اس وقت. یمن کے اندر گڑبڑ کرنے میں سعودیہ کا رول ہے. لیبیا کے اندر, بحرین کے اندر, شام میں تو واضح امریکہ سے کہہ رہے ہم پیسہ دیں گے تم حملہ کرو. عراق کے اندر جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, 60% ان میں سعودی لوگ ملوث ہیں. سیریا کے اندر ہزاروں سعودی مارے گئے ہیں اور ان کے سینکڑوں فوجی افیسر بھی ہیں اور عام لوگ بھی اس میں قیدی بنے ہیں. سعودیہ کا رول پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. سعودیہ نے یہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں لگائی, ایسے دینی مدارس کو سپورٹ کیا جو چھوٹے چھوٹے وزیرستان دہشت گردی کے اڈے بن گئے ہمارے ملک کے اندر. کوئی ایک انڈسٹری بتائیں جو پاکستان میں سعودیہ نے لگائی ہو. جہاں تک ایران کا رول ہے, ہمارے راہ امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ شیعہ سنی یونٹی ضروری ہے. جو شیعہ سنی تفرقے کی بات کرتا ہے وہ نہ شیعہ نہ سنی استکباری ایجنٹ ہے. ہمارے علماء نے شیعہ سنی یونٹی کے اوپر بات کی. آج تک پاکستان میں کوئی لشکر نہیں بنایا گیا جنگ لڑنے کے لیے. کوئٹہ کے اندر جو ایران بارڈر کے اوپر تھا, شیعہ ذبح ہوتے رہے, لیکن وہاں پر کوئی لشکر نہیں بنا جو اٹھے اور اسلحہ اٹھائے اور جنگ لڑے. وہاں پر عوامی جدوجہد کے اسٹائل میں, دھرنوں کے ذریعے, تظاہرات کے ذریعے ہم نے حکومت کو گرایا, ہم نے اسلحہ نہیں اٹھایا کوئٹہ میں. پاکستان کے اندر بھی ایسی, ہم مظلوم ہمیں مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. ایران, پاکستان میں اگر ایران کی مداخلت ہوتی, میرا کوشچن ہے, اس وقت شیعہ دینی مدارس میں طلبہ کی تعداد 11 ساڑھے 11 ہزار ہے. کتنے ہونے چاہیے تھے؟ ایک مسجد جو یہاں ایران نے بنائی ہو، ایک امام برگاہ یہاں ایران نے بنایا ہو، ایک مدرسہ بتائیں فلاں مدرسہ ایران نے بنایا ادھر، جبکہ ہمارے یہاں خمس کا بھی سسٹم ہے مراجع کی طرف سے، یا ہمارے لوگ خمس دیتے ہیں مراجع کو، مراجع وہی خمس لوٹا دیتے ہیں آپ کی مذہبی ایکٹیویٹیز کے لیے، دینی ایکٹیویٹیز کے لیے، لیکن وہ بھی اتنی مقدار میں نہیں ہوتا ہے. پہلی بات یہ ایران کا پازیٹیو رول رہا ہے، ایران کو ایک پرامن پاکستان سوٹ کرتا ہے، طاقتور پاکستان سوٹ کرتا ہے، مضبوط پاکستان سوٹ کرتا ہے، اور جو یعنی خطے کے اندر دنیا میں ایک مضبوط رول پلے کرے، جو ہر ملک کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کے ہمسایہ ملک میں امن ہو، وہاں قانون کی حکومت ہو، وہاں سے گڑبڑ نہ ہو. ایران کو پرامن افغانستان سوٹ کرتا ہے، ایران کو پرامن پاکستان سوٹ کرتا ہے. لہذا ان کا نیگیٹو رول، کوئی لشکر بنایا ہے، کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ نیگیٹو کوئی شیعہ سنی کنفلکٹ کو سپورٹ کیا ہے، نہیں ایسے نہیں. کوئی وطن کے خلاف کہو کام کرو، امام خمینی کا فتویٰ ہے وطن کے دفاع میں مارا جانا شہید ہونا ہے، نمبر ایک. پارلیمنٹ یا حکومت جو قوانین بناتی ہے مفاد عامہ میں، ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، گناہ اور حرام ہے. وطن کے دشمنوں سے تعلقات قائم کرنا گناہ اور حرام ہے. ہر وہ کام جو وطن کو نقصان پہنچائے وہ گناہ اور حرام ہے. ٹیکس چوری کرنا عام آدمی ممکن ہے، چوری کرے تو غیر قانونی اس نے کام کیا ہے. مکتب تشیع میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ ٹیکس چوری کرنا فقط غیر قانونی کام نہیں ہے، گناہ اور حرام ہے. ریڈ بلب جو سڑک کے اوپر آن ہوتا ہے، جس کو رکھ کے رکنا ہوتا ہے، اگر کوئی عام آدمی گزرے گا تو ممکن ہے کہا جائے غیر قانونی کام کے جرمانہ، نہیں، گناہ اور حرام ہے. سوسائٹی کے لیے جو قانون حکومت بناتی ہے، جو لا آف لینڈ ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے مکتب تشیع کی تعلیمات کی روشنی میں. سولائزڈ ہو جاتا ہے انسان، کلچرڈ ہو جاتا ہے انسان. مکتب تشیع وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے، وطن سے محبت کی تعلیم دیتا ہے، انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے، اور قانون کو فالو کرنے کی تعلیم دیتا ہے، قانون کی مطابق چلنے کی تعلیم دیتا ہے. لہذا مکتب تشیع کی اور اہل بیت کی فقہ کے مطابق ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے قوانین کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہماری تعلیمات میں، ہمارے فقہا، ہمارے علماء کی تعلیمات میں، ہمارے مراجع، ہمارے رابر کی تعلیمات میں ہے یہ. لہذا یہ ایک وہی ہے، کیا اسے کہتے ہیں، کہ اپنے غیر قانونی اور غلط کاموں کو کی توجہ اور تعویل کرنے کے لیے اور ان کو جواز فراہم کرنے کے لیے جی ایران بھی پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے. ابھی ایران پاکستان میں مداخلت کرتا، ایران نے لبنان میں سپورٹ کیا شیعوں کو، اور فلسطین میں سپورٹ کیا فلسطینیوں کو اسرائیل کے خلاف، تو وہاں اسرائیل کمزور ہے یا اسرائیل، یہ حزب اللہ لبنان اور حماس اور جہاد اسلامی کمزور ہیں، یا اسرائیل کو انہوں نے شکست دیے نہیں دیے؟ ایران نے وہاں پر سپورٹ کیا ہے فلسطین میں اور لبنان میں، اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے اندر تک. ایران نے شام میں سپورٹ کیا ہے تو عالمی دہشت گردوں کو وہاں پر شکست ہوئی ہے. ایران اگر پاکستان میں مسلحانہ جدوجہد کرنے کے لیے سپورٹ کرتا تو پاکستان میں 5 کروڑ کے قریب شیعہ ہیں. اس وقت سب سے بڑی مسلح طاقت شیعہ ہوتے پاکستان میں، لیکن پاکستان میں شیعہ مسلح طاقت نہیں ہے. شیعہ تعلیمات کے نتیجے میں ہمیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے قانون کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری فوج آئے، ہماری سیکورٹی کے ادارے ہیں، ہماری انتظامیہ ہے، ہماری پولیس ہے، وہ ہمارے جان مال کی تحفظ کرے، کیونکہ ہم ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، نہیں ہماری تعلیمات ہمیں کہتی ہے. لہذا ایران امریکہ کے خلاف ہے، امریکہ کے بنائے ہوئے بلاک کے خلاف ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ ایران کو نشانے پر رکھتے ہیں. ورنہ ایران کا پاکستان میں پازیٹیو رول ہے. ایران پاکستان میں گیس دینا چاہتا ہے، امریکہ کہتا ہے یہاں گیس نہیں آنی چاہیے، پاکستان کے انرجی کے کرائسس باقی رہے. ایران کا پازیٹیو رول ہے پاکستان کے بارے میں، ہمیشہ ایران نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان کا ساتھ دیا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایران سے پاکستانیوں کی لاشیں نہیں آئی ہیں، لیکن پاکستان سے ایرانیوں کی لاشیں گئی ہیں. ایران میں پاکستان کے خلاف لشکر نہیں بنے ہیں، لیکن پاکستان میں جند اللہ اور جیش العدل جو ابھی بنایا گیا ہے، بندر بن سلطان نے بنایا ہے، یہ پاکستان کی سرزمین پر بنے ہیں، بلوچستان میں بنے ہیں، اور وہاں سے ایران کے اندر جا کارروائیاں کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے ریاستی اداروں اور حکمرانوں کو سعودی عرب کو اتنی گراؤنڈ نہیں دینی چاہیے کہ وہ آئے اور اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے کرے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی ڈیمیج کرے، پاکستان کے داخلی معاملات کو بھی خراب کرے، اور پاکستان کا امیج دنیا میں خراب کرے.
صاحب اکثر اس دہشت گردی کے لیے یا اس طرح کے فساد برپا ہوتے ہیں یا ٹارگٹ کلنگ وار اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے شیعہ سنی مسئلے کی اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کیونکہ مکتب تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے اس سلسلے میں کیا کہیں گے، اپنا کیا موقف بیان کریں گے؟
دیکھیے جی، پاکستان میں شیعوں کے اپنے اندر بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، ہوتے ہیں، اہل سنت کے اندر بھی اپنے چھوٹے موٹے اختلاف ہوں گے، شیعہ سنی میں بھی چھوٹے موٹے اختلاف ہوں گے، لیکن بنیادی اصولوں میں، بنیادی چیزوں میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ اور سنی اسلام کی دو آنکھیں ہیں، دو بازو ہیں، بھائی ہیں آپس میں۔ یہ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں شیعہ سنی ایک طرف ہے اور یہ تکفیری اور خارجی ذہن رکھنے والی قوت ایک طرف ہے۔ پاکستان کے شیعہ اور سنی محب اہل بیت ہیں، عاشقان رسول ہیں، اور میں آپ کے توسط سے اپنے تشیع بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ایک گھر میں رہتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، اس میں جو بھی رہتے ہیں وہ ہمارا بھائی ہے، ہندو بھی ہمارا بھائی ہے، پاکستانی بھائی ہے، سکھ بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے، عیسائی بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے، جو اقلیت ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ لہذا شیعہ اور سنی نے مل کر اس تکفیری جلگار کا راستہ بھی روکنا ہے، ان مظلوموں کو سپورٹ بھی کرنا ہے، انہیں طاقتور بھی بنانا ہے تاکہ یہ ان ظالموں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو شخص بھی شیعہ اور سنی میں اختلاف، تکفیری قوتوں کو شیعہ سنی کا اختلاف چاہیے، امریکہ کو شیعہ سنی کا اختلاف چاہیے، پاکستان دشمن قوتوں کو شیعہ سنی کا اختلاف چاہیے، انڈیا کو شیعہ سنی کا اختلاف چاہیے، لہذا جو بھی شیعہ سنی اختلاف کی ترویج کرے گا، اس میں اس کو ہوا دے گا، وہ نہ شیعہ کا مخلص ہے، نہ سنی کا مخلص ہے، نہ اسلام کا مخلص ہے، وہ اسلام دشمنوں کا ایجنٹ ہے۔ لہذا ہم نے ہر حال میں شیعہ سنی یونٹی کو پاکستان میں تقویت کرنی ہے۔ شیعہ سنی پاکستان نے مل کر بنایا تھا اور شیعہ سنی پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ اس گزشتہ 30 سالہ دور میں یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ شیعہ اور سنی یہ ایسی طاقت ہے، یہ پاکستان کو بچا سکتی ہے، شیعہ اور سنی دونوں کے دونوں، ان کا پاکستان کے کسی دشمن سے تعلق نہیں ہے، امریکہ سے، سعودیہ سے، انڈیا سے، کسی سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے باوفا بیٹے ہیں، اور شیعہ سنی مل کر ہی پاکستان کو بچا سکیں گے اور ان تکفیری اور پاکستان دشمن قوتوں کی جلگار کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ لہذا اس وقت پاکستان میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے، شیعہ اور سنی ایک طرف ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں خارجی ذہن رکھنے والی تکفیری قوت ہے جو انڈیا، امریکہ، اسرائیل اور اسلام دشمن قوتوں کی نجدیوں کی ایجنٹ ہے، ان کی ایجنٹ ہے جنہوں نے جنت البقیع کو گرایا، ان کی ایجنٹ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے مزار گرائے جنت البقیع کے اندر، ان کی ایجنٹ ہے جنہوں نے شام کے اندر صحابی رسول حضرت عمار یاسر کے مزار کو گرایا، صحابی رسول حجر بن عدی کی لاش کو قبر سے نکالا، اور اصحاب رسول کے مزاروں کو سیریا کے اندر انہوں نے تباہ کیا۔ ان کا نہ کیا کہتے ہیں کہ نہ ان کا رسول اللہ سے تعلق ہے، نہ اہل بیت سے تعلق ہے، نہ صحابہ کرام سے تعلق ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت رسول اور ہمارے نبی، یہ ہم عاشق ہے رسول، اور ہر وہ شخص جو رسول کا ساتھی ہے ہم اس سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، رسول کی آل سے شیعہ سنی محبت کرتے ہیں، رسول کے صحابہ سے شیعہ سنی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بادشاہ پسند لوگ جو بعض اوقات دشمنوں کے ایجنٹ بن کر اس طرح کے مسائل کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اندرونی طور کے اوپر بھی انہیں روکنا ہوگا، انہیں میدان نہیں دینا ہوگا تاکہ ہم دشمن کو ناکام بنا سکیں۔ لہٰذا ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، شیعہ فقہا کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت بھائیوں کے مقدسات امہات المومنین، ہماری امہات المومنین ہیں، وہ شیعہ سنی کے مشترک امہات المومنین ہیں، ان کی توہین کرنا حرام ہے، گناہ ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ارادہ سرائی کرے۔ صحابہ رسول، رسول کے صحابی ہم سب کے ہیں، لہذا یہ ہمارے مقدسات ہیں، ان کی توہین کرنا گناہ اور حرام ہے، یہ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، نجف کے فقہا کا بھی اور قم کے فقہا کا بھی، کہ شیعہ سنی تفرقہ پیدا کرنے والی قوتیں اسلام کی دشمن ہیں. مقدسات ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہمارے بھی مقدسات ہیں, لہذا ان کی توہین بھی کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور ہم نے مل جل کر رہنا ہے. ہمارے جو اختلافات ہیں وہ علمی اختلافات کی حد تک رہنے چاہیے, اور یہ اختلافات کسی جنگ کا ذریعہ نہیں بننے چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اہل تشیع کے اندر بھی داخلی اختلافات موجود ہیں, اہل سنت بھائیوں کے اندر بھی داخلی اختلافات موجود ہیں. جیسے اہل تشیع کے اندر ہمارے داخلی اختلافات ہیں, اہل سنت داخلی اختلافات ہیں, ان داخلی اختلافات کو ایک اختلاف رہنے دیا جائے, اس کو جنگ میں تبدیل نہ کیا جائے.
آپ صاحب, اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی دونوں اسلام دشمن عناصر شامل ہیں, آپ کے نزدیک اس کا کیا حل نظر آتا ہے؟ اور حکومتی سطح پر جماعتی حوالے سے, سیاسی حوالے سے اور عوامی سطح پر اس کے رائے حل کو کس طرح سے بیان کرنا پسند فرمائیں گے؟
دیکھیے جی, ہمیں ایک مضبوط حکومت چاہیے پاکستان میں امن لانے کے لیے, جو لا اینڈ آرڈر کو کی صورتحال کو بہتر بنائے, حکومتی اور ریاستی رٹ کو قائم کرے. مضبوط حکومت رکھنے والی, مضبوط ارادہ رکھنے والی حکومت میں چاہیے. کمزور حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں نہیں ہے. نمبر پہلے, مضبوط حکومت ہو, یہ بہت ضروری ہے. نمبر دو, علماء کا رول یہ ہے کہ اس تکفیری یلغار کو اور اس دہشت گردی کو درست طرح سے سمجھیں, اس کو اور اپنے عوام کو اس خطرے سے آگاہ کریں, تاکہ پاکستان کے عوام, شیعہ سنی اور دوسرے جو پریسڈ مظلوم طبقہ ہے, ان کو ساتھ ملا کر ہم اس جلگار کا راستہ روکیں. یہ مٹھی بار ہے, ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں داخلی وحدت کے ذریعے, شیعہ سنی یونٹی اور پاکستان کے مظلوموں کی یونٹی کے ذریعے ہم ان ظالموں کا راستہ روک سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کو بیدار ہونا چاہیے, فتنوں سے باخبر رہنا چاہیے. راولپنڈی کا واقعہ ایک فتنہ تھا جس میں جھوٹ بولا گیا کہ اتنے لوگوں کو مارا گیا ہے, ذبح کیا گیا. یہ ایک لڑائی تھی, یہ دہشت گردی تھی ہی نہیں, اور انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی اور ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر نواز رسول کی توہین کر رہے تھے, جنہوں نے وہاں لوگ جمع کیے ہوئے تھے, پتھر جمع کیے ہوئے تھے راستہ روکنے کے لیے جلوس کا, جس مسجد سے کفر کے فتوے لگتے تھے, نعرے لگتے تھے. اس مسجد کو جو مسجد زرار تھی, اس مدرسے کو جو مدرسے زرار تھا, ہماری انتظامیہ نے کنٹرول نہیں کیا, اور ایک لڑائی اور پھر اس کو ایک فتنے کی شکل دے دی گی. اور اس سے پاکستان کے میڈیا میں بھی جگہ جگہ پہنچایا گیا, جی بچوں کے گلے کاٹے گئے ہیں, یہ کیا گیا. بھائی ہم گلے کاٹنے والے نہیں ہیں, اہل تشیع اور اہل سنت کبھی کسی گلے نہیں کاٹتے, یہ بے رحم نہیں ہے, یہ ظالم نہیں ہے. اس طرح سے گلے خود کاٹتے ہیں, پاکستان میں, افغانستان میں, شام میں, عراق میں, دنیا میں کون گلے کاٹ رہا ہے, لیبیا میں کس نے گلے کاٹے, یہ گلے کاٹتے ہیں, تکفیری گلے کاٹتے ہیں. یہ بچوں پر رحم نہیں کھاتے, عورتوں پر حملے کرتے ہیں. کنہوں نے عورتوں کے جگر نکال کر شام کے اندر چبائے ہیں, انہوں نے چبائے ہیں. یہ وحشی اور درندہ صفت لوگ ہیں. لہذا پاکستان کے شیعہ اور سنی علماء کو پہلی بات ہے حکومت مضبوط ہونی چاہیے, سیاستدانوں کو بھی پارٹیوں کی مفادات سے بالاتر ہو کر وطن کے مفادات کو سامنے رکھنا ہوگا, تاکہ ہم اس تکفیری قوت کا جو پاکستان اور اسلام کی دشمن اور انسانیت کی دشمن ہے, پاکستان اگر ایک ہمارے لیے ویلیو ہے, پاکستان کی دشمن ہے, وطن ہے ہمارا. اسلام اگر ہمارے لیے ایک دین ہے, یہ اسلام کے دشمن ہے. انسانیت اگر ہماری انسانیت کا احترام اور انسانی قدر اقدار اگر ہمارے لیے اہمیت اختیار کرتی ہیں رکھتی ہیں تو یہ انسانیت کے بھی دشمن ہے. لہذا یہ قوت جو وطن کی, اسلام کی, انسانیت کی دشمن ہے, ہمیں اس کے مقابلے میں سیاسی لوگوں کو بھی, مذہبی لوگوں کو بھی, اور پاکستان کے عوام کو بھی, علماء کو بھی, سب کو مل کر سٹینڈ لینا ہوگا, بیدار کرنا ہوگا, اس فتنے سے باخبر کرنا ہوگا, اور ہمارے ریاستی دار اور فوج کو بھی باقاعدہ اپنے صفوں کو مضبوط کرنا ہوگا, اور تطہیر کرنی ہوگی اس سوچ کی اور فکر کی جو گزشتہ 30 سال سے انڈکٹ کی گئی ہمارے اداروں کے اندر, حساس اداروں کے اندر, ہمارے ریاستی اداروں کے اندر, ہمارے فوج کی مساجد کے اندر, اور پھر انہوں نے وہاں پر آئیڈیولوجیکل جو چینج لانے کی کوشش کی ہے. ان کا راستہ روکنا ہوگا, تطہیر کرنی ہوگی ان کی. جیسے ایک ناسور کو کاٹ کے باہر پھینکا جاتا ہے, اس ناسور کو کاٹنے کے لیے, تطہیر کرنے کے لیے, وطن کو پاک کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کرنی ہوگی, تاکہ ہم اس فتنے سے اپنے وطن کو بچائیں اور 20 کروڑ مسلمان پاکستانی عوام پر مشتمل ایٹمی پاکستان دنیا میں ایک طاقتور پاکستان بنے اور دنیا کے اندر ایک پازیٹیو اور بہترین رول پلے کر سکے۔
آپ صاحب، شیعہ سنی اتحاد اور وحدت کا فروغ اور تشہیر عملی طور پر ہمارے معاشرے میں کیسے ممکن ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں شیعہ اور سنی بزرگ علماء، مراجع، مفتیان کرام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، یا آپ کی نگاہ میں کیا وہ بہترین طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اس مسئلے کے لیے راہ ہموار کریں؟
دیکھیے، شیعہ سنی مشترکات بہت زیادہ ہیں، میں نے پہلے جیسے کہا ہے، ان مشترکات کی تشہیر کی جائے، مشترکہ پروگرام رکھے جائیں وطن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اور مظلوموں کی حمایت کے حوالے سے، اجتماعات ہمارے ہوں، ہم گراس روٹ لیول تک جائیں، ہمارے سیمینارز ہونے چاہیے، ہمارے مجلات ہونے چاہیے، اور ہمیں مشترکہ طور پر پاکستان کے عوام تک جانا چاہیے، سفر کرنے چاہیے، شہر شہر جائیں، کریا کریا جائیں، لوگوں کو ان خطرات سے آگاہ کریں اور لوگوں کو بیدار کرنے میں یونٹی اور وحدت لے کے آئیں۔ یہ گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، گھروں سے باہر نکلنے کا وقت ہے۔ پاکستان کو خطرہ ہے، انہوں نے اسلام کو سٹیک پر لگا دیا ہے، انسانیت ان سے خطرے میں ہے، لہذا اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ تمام کے تمام راستے جو پازیٹو اور شرعی اور مشروع اور قانونی راستے ہیں وہ اپنانے چاہیے یونٹی اور وحدت کے حوالے سے، عوام کے درمیان، علماء کے درمیان، خواص کے درمیان یونٹی اور وحدت کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، اور پھر اپنی سیاسی طاقت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تکفیری قوت تمام میدانوں میں کام کرتی ہے، کوشش کریے کہ ان کے نمائندے پارلیمنٹ میں بھی جائیں، وہاں پر بھی تکفیریت کی آواز اٹھائیں، ہماری مقدس پارلیمنٹ کو بھی یہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا شیعہ اور سنی کو مل کر سیاسی طاقت بننا ہوگا اس تکفیری یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے، مذہبی طور پر اکٹھا ہونا ہوگا، سماجی طور پر اکٹھا ہونا ہوگا، اور پاکستان کے مظلوم عوام کو شیلٹر دینے کے لیے طاقتور فورم ڈیولپ کرنے ہوں گے، سیمینارز منعقد کرنے ہوں گے، اجتماعات منعقد کرنے ہوں گے، نشر و اشاعت کا کام کرنا پڑے گا، اور فزیکلی پورے پاکستان میں جا کر لوگوں کو بیدار کر کے ایک سیسا پلئی دیوار بنا کر ان ظالموں کے مقابلے میں کھڑا کر کے انہیں شکست دینا ہوگی۔
پاکستان میں شیعہ سنی وحدت کے حوالے سے آپ کی جماعت یعنی مجلس وحدت المسلمین نے اب تک کیا نمایاں کردار ادا کیا ہے اور کیا کام کیے ہیں، اور مستقبل میں آپ اس حوالے سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں جی کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اسلام ہمارا دین ہے، ہم نے یہی رہنا ہے، پاکستان کو بھی بچانا ہے، اور اسلام کے چہرے کے اوپر یہ لوگ جو بدنماغ داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں لگنے دینا ہے، اور پاکستان کے عوام کے درمیان یونٹی اور وحدت کے لیے کام کرنا ہے، محبت کے لیے کام کرنا ہے، نفرت مٹانی ہے، عدل اور انصاف کے لیے کام کرنا ہے، امن کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم اہل سنت جو عمائدین ہیں، بزرگان ہیں، علماء ہیں، مشائق ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کر رہے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، اور اسی طرح سے دوسرے جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کے ساتھ، جو معتدل طبقہ ان کے علاوہ بھی ہے ان کے ساتھ بھی چاہتے ہیں ریلیشن ہمارے ہوں، تاکہ معتدل اور وطن دوست طبقہ ایک طرف ہو جائے ان انتہا پسندوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا، مشترکہ پروگرام، عید میلاد النبی کے پروگرام ہم مل کے کریں گے پورے پاکستان میں، نبی کی ذات بابرکات اور نبی کی آل ہمارا نقطۂ وحدت ہے شیعہ اور سنی کا، انشاءاللہ عید میلاد النبی کے اجتماعات ہوں گے پورے پاکستان میں، عاشقان رسول نکلیں گے، اور یہ عید میلاد النبی کے اجتماعات شیعہ سنی طاقت کا مظہر ہوں گے، اور وہ قوت اس دن شکست محسوس کرے گی جو 30 سال کوشش کرتی رہی کہ شیعہ سنی اختلاف کے شیلٹر میں، شیعہ سنی کے اختلاف کی فضا پیدا کر کے اپنے مکروہ عزائم کو حاصل کرے۔ اس دفعہ کا عید میلاد النبی کے جو جلوس ہوں گے یہ ان کی شکست کا دن ہوں گے، اور پورے پاکستان میں ہم مشترکہ طور پر نکلیں گے، اور اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر یعنی پاکستان میں وحدت کو فروغ دینے کے لیے ایک پیٹریاٹ الائنس بھی بنایا گیا ہے، کوشش کریں گے اس میں پاکستان سے محبت رکھنے والی باقی پارٹیز بھی آ جائیں، تاکہ پاکستانیت کی بنیاد کے اوپر بھی ہماری یونٹی ہو، اور ہم پاکستان کو بچانے کے لیے ایک مشترکہ کوشش جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں ان کو جمع کر کے کر سکیں۔
صاحب، 4 جنوری 2014 کو جو پروگرام اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ہونے جا رہا ہے، जिसमें शिया और सुन्नी दोनों की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में उलमाए कराम, मशायख और दीगर इस तरह के अफराद शिरकत करने वाले हैं। आप इस प्रोग्राम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे?
ये मैं समझता हूँ कि 5 जनवरी का जो प्रोग्राम है ये हमारे शहदा की अरवाह से खुश होंगी, पाकिस्तान के बाबसरत आवाम खुश होंगे, उलमा खुश होंगे पाकिस्तान के बाबसरत, और ये उन लोगों का इज्तमा है जिनके आबाव अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था। ये पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी गई, नामूस फिदा की गई इस पाकिस्तान को बनाने के लिए और कायम करने के लिए। इसके रास्ते में खून बहाया गया, ख्वातीन शहीद हैं, बच्चे शहीद हैं, मर्द शहीद हुए हैं, उनकी अरवाह हमसे खुश होंगी। हमारा वतन है। 5 जनवरी का प्रोग्राम पूरे मुल्क के अंदर ये पैगाम पहुंचाएगा, एक ताकतवर पैगाम कि दुश्मनों की साजिश नाकाम हो गई है। 5 जनवरी का पैगाम, 5 जनवरी का प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएगा, अमन का पैगाम पहुंचाएगा, यूनिटी और वक्त का पैगाम पहुंचाएगा। और इस प्रोग्राम के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक नई मूवमेंट और तहरीक शुरू होगी, जो एक बहुत मजबूत और ताकतवर तहरीक होगी, पाकिस्तान इस्लाम और मजलूमों के लिए, और इसका रास्ता रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान बनाने का रास्ता जब शिया सुन्नी इकट्ठे हुए थे कोई नहीं रोक सका था ना, पाकिस्तान बचाने की जो मूवमेंट शुरू होने जा रही है 5 जनवरी से, इसका रास्ता भी कोई भी इंडिया का, अमरीका का, आलमी इस्तकबारी कुतों का एजेंट नहीं रोक सकेगा। ये एक सैलाब की तरह आगे बढ़ेगा, शिया सुन्नी यूनिटी का और वहदत का जो सैलाब है, और इन तकफीरी खसोखाशाह को बहा के ले जाएगा। पाकिस्तान में उम्मीद पैदा होगी, खौफ की फिजा तोड़ देंगे हम लोग इंशाल्लाह, नाउमीदी की फिजा को तोड़ डालेंगे, तफरके की फिजा को तोड़ डालेंगे, और एक ऐसा मैसेज जाएगा पाकिस्तान के अवाम तक कि भाई घरों से बाहर निकलना है और इस मुल्क को इन खतरनाक हालात में तनहा नहीं छोड़ना है, और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली जितनी भी जमातें हैं उनको साथ लेके चलना है ताकि इस वतन को एक पाक वतन बनाए, एक तरक्की याफ्ता वतन बनाए, दुनिया में बावकार वतन बनाए, और हमारी शिनाख्त भी अकवाम आलम एक बावकार बाइफ्तिखार कौम के तौर पर हो इंशाल्लाह।
आज़ाब, आखिरी सवाल हमारा रावलपिंडी के हवाले से है कि जो गुज़िश्ता आशूरा पर रावलपिंडी में सानहा पेश आया और जिस तरह से वहाँ पर जुलूस के साथ बेहरमती की गई, और इसके ज़ेर साया पूरे मुल्क में और बिलुमूम और बिलखसूस रावलपिंडी में जुलूसी चहलुम के हवाले से जो मनफी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई और जो फसाद बर्पा पैदा करने की कोशिश की गई, इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? आप इसे क्या इस हवाले से क्या देखते हैं और आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये तो बात वाज है कि एक फितना था, और फितना गर कुवते मालूम है, ये वही लोग हैं जिनके जो वजीरिस्तान से लेकर फाटा से लेकर पूरे पाकिस्तान में इन्होंने दहशतगर्दी के अड्डे बनाए हुए हैं और फितने कर रहे हैं, और इस जगह से उन्होंने आज़ादारी से दशुदा के जुलूस पर हमला किया, और इन्हें रियासती बाज़ इदारों की सियासत, सियासी हुकुमरानों की अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की भी मुकम्मल हमायत हासिल थी, ये एक पेज के ऊपर थे, और इस फितने के नतीजे में जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम बनाने की कोशिश की गई। इस फितने के नतीजे में तालिबान और दहशतगर्दों से तवज्जो हटाकर फिरका वारिद की तरफ लाने की कोशिश की गई। इस फितने के नतीजे में पूरे पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी इख्तलाफ की फ़िज़ा पैदा करके इनको वसीतर ग्राउंड देने की कोशिश की गई, तकफीरी कुवतों को और खारजी कुवतों को, ताकि ये अपने मकरू अज़ायम हासिल करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनमें इनको शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के शिया सुन्नी अवाम भी इकट्ठे हैं, शिया भी हौसले से हैं, और जो जालिम को मजलूम बना रहा था, ये इतने अहमक हैं ये जालिम, इनकी खू इनकी सरिश्त में जुल्म मौजूद है। इन्होंने इस वाक़े के बाद कराची में धमाका किया और कहा कि पिंडी का इंतकाम है जिसमें बेगुनाह शिया सुन्नी मारे गए, उसके बाद ग्रेसी लेन की मस्जिद में इन्होंने ब्लास्ट किया, उसके बाद मुख्तलिफ हमारे लोगों को शहीद किया गया, पिछले दिनों हमारे ज़ाकिर अल बैत अल्लामा नासिर अब्बास साहब को शहीद किया गया। ये एक तसलसल है, ये जालिम है, इनकी सरिश्त में जुल्म है, लिहाजा इन्होंने जो भी कोशिश की वो नक्श बर आप साबित हुई। शिया सुन्नी यूनिटी वहाँ से पैदा हुई, लोगों में बसीरत पैदा हुई, हौसला पैदा हुआ, हिम्मत पैदा हुई, और ये बेनकाब और रुसवा हो गए, और आज़ादारी सैयदुश्शुहदा के जुलूस और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस, ये पाकिस्तान में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये इंडिया में इंडिया की हुकूमत नहीं रोक सकी, تو پاکستان تو شیعہ سنی نے مل کر بنایا تھا، عزاداری سید الشہداء کے رسول، عید میلاد النبی کے جلوس، ہم کسی تکفیری طاقت کو، کسی اسلام دشمن طاقت کو اجازت نہیں دیں گے کہ ان کو روک سکے. یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے. یہ پاکستان شیعہ اور سنی نے بنایا تھا، ہمارے باؤ اجداد نے بنایا تھا، ہم اس کے وارث ہیں. لہٰذا یہاں پر تمام کے تمام پاکستانیوں کو اپنی عبادات کو جس طرح سے وہ چاہیں ان کو انجام دینے کی اجازت ہے، یہ ان کا حق ہے. اور یہ حق حتیٰ ہم عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی حق کسی کو نہیں چھیننے دیں گے، چہر اسد کے مسلمانوں کا حق انشاءاللہ.
بہت شکریہ صاحب، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ نے موجودہ انٹرویو سے استفادہ کیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.